رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہماری اس مبارک مہینے کی عبادات کو, دعاؤں کو, اور جو ہم نے توبہ کی ہے اللہ کی بارگاہ میں, ان تمام کو خداوند عالم بحق کے محمد و آل محمد قبول فرمائے. اور اگر ہم میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے ابھی تک ماہ مبارک سے وہ استفادہ نہیں کیا, صدق دل سے توبہ نہیں کی, ماہ مبارک کے باقی ماندہ دنوں میں خداوند عالم ہم کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس مہینے میں جو اللہ تبارک و تعالی کی بے شمار نعمتیں اور رحمتیں اللہ نے ہم سب کے لیے رکھی ہیں ان سے استفادہ کرنے کی خداوند عالم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. ہمارا موضوع اس گفتگو کا, جیسا کہ آپ نے سنا, قومی اتحاد قرآن کریم کی نظر میں, یعنی اللہ تبارک و تعالی کے کلام میں, قرآن مجید میں یہ مسئلہ کہ جس نے پوری امت کی سطح پر, یعنی امت مسلمہ کی سطح پر, اور پھر خود مکتب اہل بیت کی سطح پر ہم کو جن شدید مشکلات سے دوچار کر رکھا ہے, جو ہمارے درمیان تفرقہ ہے, گروہ بندیاں ہیں, پارٹی بازی ہے, ایک دوسرے کو منفی انداز میں پیچھے کرنے کا جذبہ ہے, ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا جذبہ ہے, اس سے نجات کا اللہ تبارک و تعالی کی کتاب نے کیا حل دیا ہے؟ اور ظاہر ہے کہ میں جو آیات آپ کے سامنے قرآن کریم کی آج کی گفتگو کے لیے انتخاب کی ہیں اور آپ کے سامنے میں عرض کروں گا, ظاہر ہے کہ فقط ان کو سن لینا اور ان کو سمجھ لینا, جان لینا یہ کافی نہیں ہے, جب تک کہ ہمارا عمل بھی ان کے مطابق نہ ہو جائے. اور اگر ہماری روش ان اصولوں کے خلاف ہے کسی بھی جگہ پر, تو ہم اپنی روش میں اصلاح کریں. اور سب سے پہلے اصلاح کا عمل ہر شخص اپنے آپ سے شروع کرتا ہے. ایک بہت بڑی مشکل کہ جو مسائل کو حل نہیں ہونے دیتی, وہ مشکل یہ ہے کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ دوسرے ٹھیک ہوں اور ہم اپنی اصلاح کی فکر نہیں کرتے. بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جس کا سبب ہم خود ہوتے ہیں, لیکن ہم الزام دوسروں پہ دھرتے ہیں. چاہے فردی معاملہ ہو, ایک شخص کا دوسرے شخص کے ساتھ ہو, نتیجہ جھگڑا ہوگا, اور چاہے ایک گروہ یا ایک جماعت یا مسلمانوں کا ایک مکتب دوسرے مکتب کے ساتھ. جو اصول اللہ تبارک و تعالی کی کتاب نے بتائے ہیں وہ یکساں ہیں, اور جب بھی کوئی نسل اللہ کی کتاب کو اپنے معاشرے میں قائم کر دے گی اور اپنے جذبات اور اپنے نظریات کو چھوڑ کر اللہ کی کتاب کے سائے میں حرکت کرنا شروع کرے گی, جو بھی نسل ایسی آئے گی, اللہ تبارک و تعالی اس کو آپس میں اتفاق اور اتحاد کی لذت چکھائے گا. اور جب تک اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر ہم اپنے طریقے سے چاہیں گے مسائل کو حل کرنا, اللہ تبارک و تعالی اتفاق اور اتحاد کی نعمت ہم کو عطا نہیں کرے گا. اس لیے کہ وہ خالق ہے, ہماری نفسیات کا بھی وہی خالق ہے, اور وہ بہتر جانتا ہے کہ یہ جو میری مخلوق ہے یہ کیوں آپس میں جھگڑتی ہے, یہ کیوں آپس میں گروہ بندیوں کا شکار ہوتے ہیں, اور کیوں ایک دوسرے کو پھر نقصان پہنچانے کے درپے ہو جاتے ہیں. قرآن کریم نے گروہ بندی کو اور پارٹی بازی کو اپنے کلام میں عذاب کی ایک شکل بتایا ہے. توجہ فرمائیے گا, اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اے رسول کہہ دیجئے کہ وہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تم پر عذاب بھیجے تمہارے سروں کے اوپر سے, یعنی آسمان سے کوئی عذاب نازل ہو, یا تمہارے پیروں کے نیچے سے زمین کے اندر سے کوئی عذاب آ جائے تم پر, یہ دوسری شکل ہے. اور تیسری شکل اللہ کے عذاب کی یہ ہے, یا وہ یہ کرے کہ تمہیں گروہوں میں بانٹ دے اور پھر تمہیں ایک دوسرے کا مزہ چکھائے. اور یہ جو تیسری شکل ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنا عذاب بتایا ہے, اور اللہ تبارک و تعالی سے زیادہ سچی بات اور کسی کی نہیں ہوتی, اس عذاب کا ہم سب شکار ہیں. جن کو اللہ نے دیکھنے والی آنکھیں اور سننے والے کان عطا کیے ہیں, اور جو اپنے دلوں میں کچھ نہ کچھ اپنے دین کا اور اپنی قوم کا درد رکھتے ہیں اور قرآن کریم سے آشنا ہیں, ان کو معلوم ہے کہ اس وقت ہم اللہ کے عذاب کا شکار ہیں, گروہ بندی کی شکل میں, ایک دوسرے کے خلاف کوششیں کرنے کی شکل میں, ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کی شکل میں. اللہ تبارک و تعالی نے, ہم کچھ بھی سمجھتے رہے اس کو, اللہ تبارک و تعالی نے اسے اپنا عذاب بتایا ہے. اس عذاب سے چھٹکارا اسی راستے پر چل کر ممکن ہے جو اللہ نے تجویز کیا ہے. جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے سورۃ الروم کی آیت نمبر 30 ہے, فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا, اپنے چہرے کو قائم کر لے, سیدھا کر لے دین کی طرف. دین یعنی اللہ کا بتایا ہوا اور بنایا ہوا قانون. تمام اپنی خواہشات کو, تمام اپنے منصوبوں کو, تمام اپنی روشوں کو, تمام اپنے مزاجوں کو اللہ کے دین کے سائے میں لیا. اقیم قائم کرنا, قائم کرنے سے کیا مراد ہے؟ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس ہال میں یہ چند ستون ہیں, سیدھے کھڑے ہیں, اور ان ستونوں نے اس چھت کا وزن اٹھایا ہوا. اور جب ان ستونوں کو بنایا گیا تو اس بات کا لحاظ رکھا گیا کہ یہ بالکل سیدھے ہوں اور مضبوط ہوں کہ ان پر جتنا وزن ڈالا جانا ہے اس وزن کو برداشت کر سکے. اسے کہتے ہیں قائم کرنا، استوار کرنا، محکم کرنا. اپنے چہرے کو یعنی اپنے رخ کو اللہ کے دین کی طرف قائم کر لے، یعنی پھر ہلا نہیں. حنیفاً، حنیفاً سے مراد ہے اعتدال کا راستہ، جو نہ اس طرف جھکاؤ رکھتا ہو نہ اس طرف جھکاؤ رکھتا ہو، بلکہ سیدھا راستہ ہو، اعتدال کا راستہ ہو. یہ پہلا سٹیپ ہے. اور یہ دین کون سا دین ہے؟ فرمایا تمہارے اندر یہی دین رکھا ہے، تمہاری فطرت میں یہی رکھا ہے. اللہ نے جو قانون بیان کیا ہے اس قانون کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو انسان کا ضمیر، انسان کی فطرت قبول کرنے سے انکار کر دے. ان چیزوں کا انکار ہو سکتا ہے کہ جو انسانوں نے، مختلف فرقوں کے مختلف لوگوں نے جو نظریات بنا لیے ایک دوسرے کے ری ایکشن میں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، ایک دوسرے کے مثلا مذاہب کو باطل ثابت کرنے کے لیے جو خود سے چیزیں گھڑی ہیں، وہ دین نہیں. وہ دین کے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اور جس کا سب سے بہتر سمجھنے کا طریقہ اللہ کی کتاب ہے، اس دین کی طرف اپنے چہرے کو قائم کر لے، رخ اپنا اس طرف کر لے. یہ دین کیا ہے؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. یہ دین اللہ کی وہ فطرت ہے جس پر اللہ نے تمام انسانوں کو خلق کیا ہے. قرآن کریم اس موضوع کی طرف چند جگہوں پر اشارہ فرماتا ہے. سورہ شمس میں فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور نفس انسان یعنی انسان کی جان، انسان کی روح کی قسم، وَمَا سَوَّاهَا، اور جس نے نفس انسان کو برابر کیا، ٹھیک ٹھیک بنایا ہے، اس کی قسم. اور بنا کر کیا کیا ہے؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اور اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کو اس کے فجور اور اس کے تقوی، یعنی اس کی برائیاں اور اس کی اچھائیاں، اس کے اندر ایک سینس رکھ دیا اللہ نے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حتیٰ کہ وہ انسان کہ جس کے پاس کوئی دین نہ پہنچا ہو، جس کے پاس کوئی پیغام نہ پہنچا ہو، اس کے اندر بھی اچھائی اور برائی کی ایک سمجھ بوجھ، ایک سینس موجود ہوتی ہے. مثلا عدالت کو پسند کرتا ہے، حتیٰ کہ دوسروں پر ظلم بھی کرتا ہو، اگر اس کی اپنی باری آ جائے تو چاہے گا میرے ساتھ انصاف کیا جائے. دوسروں سے ہمیشہ جھوٹ بولتا ہو لیکن اپنے دل میں کیا چاہے گا؟ میرے ساتھ کوئی جھوٹ نہ بولے، میرے ساتھ سچ بولے. تو یہ وہ فطرت ہے، اسی لیے روایات میں اس مطلب پر تاکید کی گئی کہ تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک تم دوسروں کے لیے بھی وہی کچھ پسند نہ کرو جو اپنے لیے پسند کرتے. بہت دقیق اور بہت بنیادی بات ہے. اگر ہر انسان دوسرے کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے تو کوئی کسی پہ ظلم نہیں کرے گا. اگر کوئی انسان دوسرے پر ظلم کرتا ہے تو اس اصول سے غفلت کی وجہ سے کرتا ہے، کیونکہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ مجھ پہ ظلم ہو لیکن دوسروں پہ کرتا ہے. کوئی بھی نہیں چاہتا کہ مجھ سے لوگ جھوٹ بولیں لیکن دوسروں سے بولتا ہے. کوئی بھی نہیں چاہتا کہ میری توہین کی جائے، میرا احترام نہ کیا جائے لیکن دوسروں کی بے احترامی کرتا ہے، دوسروں کا مذاق اڑاتا ہے. تو یہ دین فطرت کیا ہے؟ وہ کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کے اندر وہ سینس رکھ دیا. توجہ فرمائیے، اس انسان کے اندر کی چیز کو روایات کی اصطلاح میں، روایات کی احادیث کی زبان میں کہا گیا ہے رسول باطنی، یعنی ہر انسان کے اندر ایک اللہ کا رسول ہے، ایک اللہ کا پیغمبر ہے، کہ جب انسان برائی کرتا ہے تو وہ اس کی ملامت کرتا ہے۔ سورہ قیامت میں فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ، قسم ہے مجھے قیامت کے دن کی، جب تمہارا حساب کتاب ہونا ہے، تمہاری اچھائیاں برائیاں پرکھی جائیں گی، وہاں پر وزن کیا جائے گا ان کا۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں قسم کھاتا ہوں نفس اللوامہ کی۔ نفس اللوامہ انسان کے اندر کی وہ آواز کہ جب انسان برائی کرتا ہے تو وہ اس کی ملامت کرتی ہے، مذمت کرتی ہے کہ تو نے غلط کام کیا۔ یہ فطرت ہے۔ تو فرمایا جس دین کی طرف میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ اپنا رخ کر لو اور قائم اور استوار ہو جاؤ، دائیں بائیں پھر نہ ہو، اپنی مرضیاں نہ کرو، اپنی خواہشات پہ نہ چلو، اپنے جذبات پہ پھر نہ چلو، اپنے جذبات کو، خواہشات کو، نظریات کو اللہ کے اس دین کے سائے میں کر لو جو تمہاری فطرت میں شامل ہے، جو تمہارے اندر کے رسول میں ہم نے رکھ دیا ہے، اور جو باہر سے اللہ کے رسول آتے ہیں انبیاء کی شکل میں، وہ اصل میں انسان کی اسی فطرت کو زندہ کرنا چاہتے ہیں، احیاء کرنا چاہتے ہیں۔ وہ باہر سے آ کر اللہ کا پیغام سناتے ہیں، اللہ کی آیات سناتے ہیں، تاکہ انسانوں کے اندر کی اچھائی نکھر جائے۔ یہ جو آپ لفظ سنتے ہیں قرآن میں کہ ہو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، وہی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے، جس نے جاہلوں میں، ان پڑھوں میں ایک رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے۔ یہ تزکیہ کا جو معنی ہے دقیق، یہ پاک کرنا نہیں ہے، تزکیہ کا اصل معنی ہے کسی چیز کو اگانا، پرورش کرنا تاکہ وہ بڑھ جائے۔ اس لفظ کو عرب استعمال کرتے ہیں جب کوئی فصل لگائی جاتی ہے اور وہ بڑھتی ہے، فصل اگنے لگتی ہے، پودے اگنے لگتے ہیں، تو عرب کہتا ہے زکا الزرع، کھیتی اگنے لگی ہے، کھیتی اگائی ہے۔ تو انسان کی فطرت کہ جو اللہ نے اس کے اندر بنائی ہے، جو اچھی صفات رکھی ہیں، کیونکہ اللہ نے انسان کو اپنا خلیفہ کہا ہے، اللہ نے اپنی صفات کا مظہر بنایا ہے انسان کو، تبھی اللہ کا خلیفہ ہے۔ خلیفہ یعنی نائب، یعنی اس کی صفات رکھنے والا۔ تو یہ صفات، ان کو پرورش دینے کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا۔ انبیاء کرتے کیا کہ کرتے آ کر یزکیہم، یعنی وہ تمام چیزیں کہ جو ان صفات الہی کی پرورش میں رکاوٹ بنتی ہیں، ان سے انسانوں کو نجات دلاتے، اسے کہتے ہیں تزکیہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسان فصلیں لگاتے ہیں تو بعض اوقات فصلوں میں جڑی بوٹیاں اگاتی ہیں کہ جو اس فصل کی گروتھ کو خراب کرتی ہیں، اس کی پیداوار کو کم کرتی ہیں، اگر انہیں کنٹرول نہ کیا جائے۔ تو پھر کسان کیا کرتے ہیں، مختلف طریقوں سے اسپرے وغیرہ کرتے ہیں اور طریقے اپناتے ہیں تاکہ ان جڑی بوٹیوں سے نجات مل جائے اور فصل اچھے طریقے سے اگ سکے، جتنی میکسیمم وہ پیداوار دے سکتی ہے وہ دے سکے۔ اس عمل کو کہتے ہیں تزکیہ۔ تو اللہ کا رسول، وہ ہمارے اندر جو اللہ نے ہماری فطرت میں اچھی صفات رکھی ہیں، ان کو پرورش کرنے کا ماحول فراہم کرتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ کی کتاب اور دانائی کی انسانوں کو تعلیم دیتا ہے۔ بس یہ ہے اللہ کا دین۔ ہماری تمام، ہماری لڑائیاں، ہمارے جھگڑے، میں نے عرض کیا، چاہے فردی ہو، چاہے ہمارے اپنی قوم، شیعہ قوم، مکتب اہل بیت کی سطح پر ہم اس کو دیکھیں، اور چاہے پوری امت کی سطح پر دیکھیں، یہ سب کے سب جھگڑے اللہ کے حکم سے روگردانی کرنے کے نتیجے میں وجود میں آتے ہیں۔ جیسا کہ میں انشاءاللہ آیات کے ذریعے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ وہ کیا بنیادی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے، متحد نہیں رہ سکتے، اور کیا کام ہے کہ جو کیے جائیں تو یہ دوریاں کم کر کے آہستہ آہستہ وحدت کی طرف اور اتحاد کی طرف انسان اپنے سفر کا آغاز کر سکتا ہے اور اس منزل کو پا سکتا ہے۔
فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ دین وہ فطرت ہے جس پہ اللہ نے خلق کیا، کوئی نئی چیز نہیں آ رہی، تمہارے اندر موجود ہے، لیکن تم اپنی نفس پرستیوں، جذبات پرستیوں، خواہش پرستیوں، پارٹی پرستی، شخصیت پرستی، ہر وہ چیز کے جو خدا پرستی سے ٹکرا رہی ہوتی ہے، خدا پرستی یعنی دین پرستی، دین کے قانون سے انسان جس کی وجہ سے روح گردانی کرتا ہے، چاہے کسی شخصیت کی وجہ سے کرے، اللہ کے دین کے کسی اصول کو پامال کر دے، چاہے کسی گروپ کی وجہ سے کرے، چاہے کسی تنظیم کی وجہ سے کرے، چاہے کسی پارٹی، چاہے اپنے خاندان کی وجہ سے کرے، چاہے اپنی دوستی کی وجہ سے کرے، کسی بھی لیول پر جب انسان اللہ کے بتائے ہوئے اصول کو توڑتا ہے، اس کو پامال کرتا ہے، اس کا نتیجہ اللہ کی طرف سے یہ سزا اور یہ عذاب ہے کہ تمہارے اندر نفرتیں، تمہارے اندر پارٹیاں پیدا ہوں گی، گروپ پیدا ہوں گے، اور اللہ تمہیں عذاب میں مبتلا کرے گا۔ کون سا عذاب؟ کہ تم گروہوں کی شکل میں آؤ گے، اور پھر جو طاقتیں اللہ کی طرف بڑھنے میں اور جو طاقتیں جن سے اللہ نے لڑنے کا حکم دیا وہاں پر استعمال ہونی تھی، وہ ساری کی ساری طاقتیں اور انرجیز تم اپنے خلاف، ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرو گے، جیسا کہ ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں۔ چاہے ہم امت مسلمہ کی سطح پر دیکھیں، آپس میں لڑنے میں، آپس میں طاقتیں لگانے میں، چاہے سرمایہ ہو، چاہے اسلحہ ہو، چاہے تقاریر ہو، چاہے کتابیں ہوں، ایک دوسرے کے خلاف یہ کام کیا جا رہا ہے۔ چاہے اپنے مذہب شیعہ کی سطح پر دیکھ لیں، آج کتنے زیادہ گروہ ہیں شیعہ مذہب میں، کتنے زیادہ پارٹیاں ہیں، کوئی اپنے آپ کو مثلا جی ملنگ کا نام دے رہا ہے، کوئی اپنے آپ کو جناب علماء پرست کا نام دے رہا ہے، کوئی اپنے آپ کو، البتہ زیادہ نام ایک دوسرے کے رکھے جاتے ہیں، یہ بھی قرآن نے بتایا ہے، ایک دوسرے کے نام رکھتے ہو تم، اللہ کے نزدیک تمہارا نام مسلم ہے، اللہ کے نزدیک تمہارا نام مسلم ہے، تو اپنے آپ کو مسلم کہو، لیکن نہیں، خاندانی ناموں پر فخر کیا جاتا ہے، گروہ بندیوں کے نام پہ فخر کیا جاتا ہے، مسلم ہونے پر فخر بہت پیچھے چلا گیا، پس پردہ چلا گیا۔ لہذا اللہ کی سزا اس کا نیچرل نتیجہ ہے، اللہ نے اس سزا کی دھمکی اپنی کتاب میں دے رکھی ہے۔ پھر فرمایا، یہی سورہ روم کی آیت نمبر 30 کا اگلا حصہ، لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ نے جو خلقت کر دی ہے، جو اصول اور قانون بنا دیے، اس میں کسی قسم کی تبدیلی تم نہیں کر سکتے، یعنی اگر تمہیں اکٹھا ہونا ہے تو اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں پر چل کر تم اکٹھے ہوگے، ان کو پڑھو، ان کو سمجھو، اپنی روش پہ نظر ثانی کرو، کبھی یہ مت سمجھنا کہ تو اللہ نے ایک قانون بنایا ہے، ہم اس کو، ہمیں بہت غصہ ہے کسی پر، ہم اس غصے کو کنٹرول نہیں کر سکتے، ہم نے اپنا بدلہ لینا ہے، ہم نے اس کو نیچا دکھانا ہے، لہذا ہم اللہ کے بتائے ہوئے قانون پر عمل نہیں کر سکتے۔ جب تم یہ نہیں کرو گے، اللہ کا قانون تبدیل نہیں ہوگا۔ اگر تم اکٹھے ہوگے تو اسی کے سائے کے نیچے آ کر اکٹھے ہوگے، لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کا دین، اللہ کے قانون تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اگر تم اس کی نافرمانی کرو گے، نتیجہ بھگتو گے، برا نتیجہ، جب اس کے سائے میں آ جاؤ گے تو اچھا نتیجہ اللہ دینے کا تمہیں وعدہ کرتا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کے بنائے ہوئے قانون تبدیل نہیں ہوتے، اللہ کا دین کبھی تبدیل نہیں ہوگا۔ ذالک الدین القیم، یہ جو میں نے تمہیں بتایا ہے، یہ دین قیم ہے، یہ استوار آئین ہے کامیابی کا، یہ محکم راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ ہے کامیابی کا، دنیا و آخرت میں کامیابی کا۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن افسوس کہ اکثر لوگ علم نہیں رکھتے اس بات کا، اپنی مرضیوں پہ چلتے ہیں، اللہ کے دین کے سائے میں نہیں آتے، اللہ کے بنائے ہوئے اصولوں کے سائے میں نہیں آتے۔ سورہ روم کی اگلی آیت، آیت نمبر 31، منیبین الیہ، منیب کہتے ہیں واپس پلٹنے والے کو، جو واپس لوٹ کے آ رہا ہو۔ ہر وقت تمہاری حالت کیا ہونی چاہیے؟ کہ جب بھی تم سے کوئی اشتباہ ہو، جب بھی کوئی خطا ہو، جب بھی راستے سے تھوڑا سا ہٹ جاؤ، اپنے جذبات سے، اپنی خواہشات سے مغلوب ہو جاؤ، اپنی کسی دوستی کی وجہ سے، کسی رشتے کی وجہ سے اللہ کے کسی اصول کو تم ترک کر بیٹھو، تمہاری حالت کیا ہو؟ منیبین الیہ، اللہ کی طرف واپس آ جاؤ۔ ہر وقت تمہاری یہ کیفیت ہونی چاہیے، توجہ ہونی چاہیے کہ میں کہاں سے ٹریک سے اترا ہوں، مجھے واپس اللہ کے دین کے سائے میں آنا ہے۔ منیبین الیہ، واتقوہ، اور بچو اللہ کی نافرمانی سے۔ ہر وقت تمہارے اندر صفت تقویٰ ہونی چاہیے۔ جیسے ایک تاجر، ایک دکاندار، ایک بزنس مین کوشش کرتا ہے کہ ہر اس چیز سے بچے جس سے اسے کاروبار میں نقصان ہو سکتا ہے، دقت کرتا ہے دنیاوی معاملات میں۔ جو اچھے بزنس مین ہوتے ہیں بڑے دقیق آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہاں بھی وہ بھی تقویٰ ہے۔ وہ کون سا تقویٰ ہے؟ وہ دنیاوی نقصان سے بچنا ہے۔ اور شریعت الہی میں تقویٰ کی اصطلاح کا کیا معنی ہے؟ اللہ کی نافرمانی سے بچنا۔ ادھر بھی دقت کرو۔ اگر تمہیں غصہ آیا لیکن تم نے دیکھا، تم کاروبار کر، تم نے کوئی سودا کیا تھا، تمہیں جس سے تم سودا کرے تمہیں اس پر غصہ آیا، لیکن تم اپنا غصہ پی جاؤ گے چونکہ فائدہ بہت بڑا ملنے والا تمہیں، تو پھر اللہ کے معاملے میں کیوں غصے کو نہیں پیتے تم؟ اس کا مطلب ہے تمہیں دنیا زیادہ عزیز ہے اللہ سے، تمہیں دنیا کے فائدے تمہیں زیادہ عزیز ہیں ان فائدوں سے جن کا وعدہ اللہ نے کیا ہے۔ وَاتَّقُوهُ، تو بس اللہ سے، ہم اس کا عام طور پہ ترجمہ کرتے ہیں اللہ سے ڈرو۔ تقویٰ یعنی بچو اللہ کی نافرمانی سے، اللہ کے دین کے سائے سے نکلنے سے بچو۔ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نماز کو قائم کرو۔ نماز کو قائم کرو یعنی تمہاری زندگیوں کا محور اللہ کی ذات ہو، اللہ کی عبادت ہو، اللہ کی اطاعت ہو۔ نماز مرکز ہے تمہاری زندگیاں، اس بات کے ارد گرد گھومے کہ تم نے اپنی ہر چیز کا حساب کتاب اللہ کے سامنے پیش ہو کر دینا ہے۔ نماز اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ دن میں 5 مرتبہ اللہ کے سامنے، اپنے مالک کے سامنے، اپنے خالق کے سامنے پیش ہونا ہے، اپنا تجزیہ کرنا ہے کہ میں اس وقفے میں، پچھلی نماز اور اس نماز کے وقفے میں، میں نے کتنی اللہ کی نافرمانی کر دی ہے، تاکہ اپنی اصلاح کی جا سکے۔ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، توجہ فرمائیے گا، مشرکوں میں سے نہ بنو۔ مشرک کا ایک بڑا معنی ہے، اور بڑا معنی ہے یعنی اللہ کے علاوہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنا لینا عبادت میں۔ لیکن ایک شرک کے بھی درجات ہیں، جسے شرک خفی کہتے ہیں۔ کسی معاملے میں اللہ کی بات، ہمیں پتہ ہے اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کی بات نہ ماننا، اپنی خواہش مان لینا، اپنی خواہش کے آگے سر جھکا دینا، یہ بھی شرک ہے۔ سورہ یوسف میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، ان میں سے اکثر اللہ پر ایمان نہیں لاتے مگر ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ ان کے ایمان خالص نہیں ہوتے، ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے لیکن اللہ کی نافرمانیاں بھی کرتے ہیں، اللہ کے قانون کو توڑتے بھی ہیں اپنے دنیاوی مفادات کی خاطر، اپنے جذبات کی زد میں آ کے، اپنی پارٹی بازی، اپنا خاندان، اپنی اولاد، سب چیزیں۔ فرمایا نماز کو قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرک نہ بنو۔ اور یہ دونوں آیتیں میں نے جو پڑھی ہیں وہ اس تیسری اگلی آیت کے لیے ہیں کہ جو میں آپ کو اصل میں سنانا چاہتا ہوں، کہ جو ہمارے موضوع کے ساتھ، البتہ یہ بھی بنیاد ہے لیکن ڈائریکٹ اس کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ سورہ روم کی آیت نمبر 32 ہے یہ، اس سے اگلی آیت۔ مشرکین کی وضاحت کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی، فرماتے ہیں کون مشرک؟ ولا تکونوا من المشرکین، اللہ کے ساتھ جو لوگ شریک بنا لیتے ہیں، اللہ کے قانون کے ساتھ اور قانونوں پر عمل کرتے ہیں، اللہ کے قانون کو بعض جگہوں پہ چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے آئین سے روح گردانی کر لیتے ہیں، یہ مشرک ہیں۔ اس کی وضاحت کی، من الذین فرقوا دینہم، وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ کیا، وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے کیے۔ ایک اور جگہ پر قرآن اس کی وضاحت فرماتا ہے، انبیاء سے، رسولوں سے خطاب کر کے فرماتا ہے کہ ان ہادہ امتکم امت واحدہ، کہ اے میرے انبیاء یہ تمہاری امت امت واحدہ ہے، سب انبیاء کے ماننے والے ایک امت ہے قرآن کی نگاہ میں۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ، اور میں تمہارا رب ہوں، میری عبادت کرو۔ لیکن ساتھ ہی اگلی آیت میں کیا فرمایا، فَتَقَتَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، تو ان لوگوں نے بجائے میری بات ماننے کے اپنے دین کو، جو حکم اللہ نے دیا تھا، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا۔ اور پھر کیا ہوا، کل حزب بما لدیہم فرحون، تو جس گروہ نے جو ٹکڑا اس کے ہاتھ میں آیا تھا اسی ٹکڑے پر خوش ہے۔ اسی ٹکڑوں میں بٹ کر خوش ہیں، انہی پارٹیوں میں بٹ کر خوش ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، ایک دوسرے کو رسوا کر کے خوش ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھا کے خوش ہوتے ہیں۔ کل حزب بما لدیہم فرحون۔ آپ ہمارے معاشرے میں دیکھ لیں، اگر ایک پارٹی، ایک جماعت، بعض اوقات دینی جماعتیں، اگر وہ کسی دوسرے کی کوئی خطا برملا کر دیتے ہیں اور اس خطا پر لوگ کہتے ہیں جی واقعی خطا ہے، تو ایک پارٹی خوش ہوتی ہے دوسرے کو رسوا کر دیا، پھر دوسرا بھی اس تاک میں رہتا ہے کہ میں نے بدلہ کب لینا، اور یہ آپس کی نفرت کسی بھی آپس میں نزدیک آنے کی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیتی، اور ساری کی ساری قوم ٹکڑوں میں بٹی رہتی ہے۔ ہر پارٹی کوشش کرتی ہے کہ لوگ میرے گروپ میں شامل ہو، دوسری طرف نہ جائیں، اور بہت کم لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو ٹکڑے بن گئے ان ٹکڑوں کو دوبارہ جوڑ دیا جائے۔ فرمایا کون مشرک، یعنی یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر لینا، ایک اپنی قوم کو ٹکڑوں میں بانٹ دینا، اپنے دین میں سے اپنی مرضی کی چیزیں لے لینا۔ آدھوں نے کہا ہمارے لیے وہ والا کافی ہے، آدھوں نے کہا ہمارے لیے یہ والا کافی ہے۔ من الذین فرقوا دینہم، ان لوگوں میں سے نہ ہونا کہ جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ کیا، وکانوا شیعاً، اور گروہ گروہ بن گئے، پارٹیاں بن گئے، کل حزب بما لدیہم فرحون، اور ہر پارٹی جو کچھ اس کے پاس ہے اس پر خوش ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ چار چیزوں کے میں نام لیتا ہوں کہ جو ہمارے معاشرے میں بہت ہی عام ہیں، اور یہ چار چیزیں وہ بنیادی ترین اسباب ہیں جن کی وجہ سے ہم لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے، قریب نہیں آ سکتے، لڑ پڑتے ہیں بہت جلدی، لڑنے میں بہت جلدی کرتے ہیں، جدا ہونے میں بہت جلدی کرتے ہیں۔ ایک گروپ ہوتا ہے، دو گروپ بنتے ہیں، پھر تھوڑے عرصے کے بعد ان دو کے چار بن جاتے ہیں، پھر تھوڑے عرصے کے بعد ان چار کے آٹھ، اور یہ چین ری ایکشن جاری رہتا ہے۔ آپ نے اپنی زندگیوں میں، اپنی قوم میں نئے نئے گروپ بنتے بہت دیکھے ہوں گے، لیکن دو گروپوں کو واپس آ کر ایک ہوتے ہوئے آپ نے شاید ہی دیکھا ہو، اور یہ اس طرف آئے بغیر قوم کی نجات ممکن نہیں ہے۔ جو ہماری قوم کو چیلنجز درپیش ہیں، جو ہماری قوم کو سازشیں درپیش ہیں، جو ہماری قوم کو، ابھی مکتب اہل بیت کی بات کر رہا ہوں، جو خطرات درپیش ہیں کہ بدترین سازشیں اس قوم کے خلاف جاری ہیں، بہت ہی بڑا سرمایہ لگایا جا رہا ہے پاکستان کی شیعہ قوم کے خلاف، ان چیلنجز کا مقابلہ ہم نے اپنی طاقت سے کرنا ہے، لیکن آج ہماری طاقت زیادہ تر ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہوتی ہے، اور وہ ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہونا وہ اللہ کا عذاب ہے قرآن مجید کے لفظوں میں، ہم جو بھی اس کی جسٹیفیکیشن کرتے رہے، تاویلیں کرتے رہے، لیکن جب تک ہم ٹکڑوں میں ہیں اللہ کے عذاب کا شکار ہے، اور دشمن کے لیے آسان نوالہ ہے کہ ہمیں آرام سے نگل جائے، جب تک ہماری طاقتیں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے استعمال ہوں گی۔ چار چیزیں کہ جو اس کا سبب بنتی ہیں، توجہ فرمائیے گا۔ سب سے پہلے اخلاقی خرابیاں، دوسرا نمبر پہ جہالت، یہ جو میں دوسرا نمبر کہہ رہا ہوں یہ کوئی ترتیب نہیں ہے، بس چار چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اخلاقی خرابیاں کہ جس کی طرف میں آیت کے ذریعے اشارہ کروں گا، دو جہالت، نہ قرآن جانتا ہے نہ حدیث جانتا ہے لیکن دین کا ٹھیکیدار ہے، سب سے بڑا لکیر کا فقیر ہے، سنی سنائی بات پر چلتا ہے، کچھ بھی نہیں جانتا لیکن بات ایسے کرے گا جیسے سب سے بڑا عالم ہے۔ جہالت لڑائیوں کا سبب ہے۔ قرآن فرماتا ہے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اور پھر بات کو زیادہ واضح کرنے کے لیے کہ آپ بابا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہو سکتے؟ نہیں ہوتے۔ تو جو جاہل ہے وہ اندھا ہے، تو اندھا کہہ رہا میں راستہ دکھاؤں گا، مجھے پتا ہے، آنکھ والے کی بات نہیں سن رہا۔ نمبر تین، جاہلانہ تعصب، جاہلانہ تعصب، یعنی وہ تعصب کی وہ قسم کہ جو عربوں میں موجود تھی، قبیلے کا تعصب، خاندان کا تعصب، پارٹی کا تعصب آج بھی ہے ہمارے معاشرے میں. فلان شخص نے جرم کیا ہمیں پتہ ہے، لیکن جو اس کے سامنے فریق ہے، جو اس کے جرم کی زد میں آیا ہے، وہ ہماری پارٹی کا نہیں ہے، مجرم ہماری پارٹی کا ہے. تو آپ نے کون سی پارٹی کو دیکھا ہے کہ وہ کہے یہ ہمارا بندہ مجرم ہے، اس کو سزا ملے؟ پارٹی کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے کو بچایا جائے، دوسرا ضائع ہوتا ہے تو ہو جائے، جتنا بھی مظلوم ہو. عام طور پر پارٹیاں، آپ پاکستان میں سیاسی پارٹیوں کو دیکھ لیں، آپ یہ جو خاندانی برادریاں خاندان ہوتے، خاندانی دشمنیاں، یہ کیوں ہوتی ہیں؟ ان کا سبب اللہ کے احکام ہوتے ہیں؟ نہیں، ذاتی رنجشیں ہوتی ہیں. انہوں نے ہمارے بندے کے ساتھ یہ زیادتی کی تھی، لہذا ہم ان کے ساتھ لڑیں گے. وہ کہتے ہیں چونکہ ہمارا بندہ، ہم نے دفاع کرنا ہے اگرچہ زیادتی اس کی ہے. یہ جاہلانہ تعصب ہے. اور روایات میں اللہ کے رسول سے یہ معنی نقل کیا گیا، موجود ہے، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، جس شخص اپنے مسلمانوں سے فرمایا، نہ کہ کفار سے، فرمایا کہ تم میں سے جس کے دل میں یہ والا تعصب رائی برابر بھی ہوگا، اللہ حق رکھتا ہے کہ قیامت کے دن اس کو مکے کے مشرکوں کے ساتھ معشور کرے، کیونکہ ان کی صفت ہے یہ. یہ مسلم کی صفت نہیں ہے، یہ مومن کی صفت نہیں ہے. مومن کو اللہ نے یہ حکم دیا کہ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اللہ کے لیے سچی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، ولو علی انفسکم، اگرچہ یہ گواہی تمہارے اپنے خلاف ہو، تمہارے ماں باپ کے خلاف ہو، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہو، اللہ کے لیے سچی گواہی دو. ہمارے یہاں پر تو گواہ بکتے ہیں عدالتوں میں، کرائے کے گواہ ہوتے ہیں. اس کو آپ تھوڑے سے پیسے دو، اب مجھے چونکہ اس زیادہ میرا پالا نہیں پڑا، کسی سے سنا تھا ریٹ ہوتے ہیں، جتنی بڑی قسم، جتنا بڑا کیس، اتنا اس کا ریٹ ہے. میں قرآن اٹھا کے یہ گواہی دوں گا، اتنا میرا ریٹ ہے. یہ مسلمانوں کی حالت ہے. حالت روزہ میں رشوت کھاتے ہیں، ماہ مبارک رمضان میں ہماری آنکھوں کے سامنے ایک صاحب ایک کو رشوت دے رہے تھے، اور وہ رشوت نہیں لے رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ میں روزے سے ہوں، تو ابھی تو مطلب بالکل نامناسب ہے. تو دینے والے نے اصرار کیا، چونکہ کام اس نے اپنا اسی وقت کروانا تھا، اور کہتا ہے کہ صرف تعبیر ورڈز چینج کر دیے. اور کیا بولا؟ کہا کہ یہ تو آپ کو افطاری کے لیے دے رہا ہوں، اس سے افطار کر لیں، ہم بھی ثواب میں شریک ہو جائیں گے. تو اس نے پھر برکت کے لیے افطاری والے پیسے لے کر رکھ لیے اور اس کا کام کر دیا. تو رشوت کا نام چینج کر کے مثلاً، یہ جو میں عرض کروں، یہ سب جب رشوت ہوگی تو ظلم ہوگا، جب رشوت ہوگی تو دوسرے کا حق غصب ہوگا، جب کسی کا حق غصب ہوگا پھر وہ بھی کرپشن پر کی طرف آئے گا، اور خرابیاں پھیلیں گی، اور نفرتیں پھیلیں گی، اور دشمنیاں پھیلیں گی. تعصب جاہلانہ، پارٹی بازی کرنا، اپنی پارٹی اگرچہ باطل ہے ہم نے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے، دوسرا اگرچہ صحیح ہے ہم نے ان کی صحیح بات کی بھی تعریف نہیں کرنی، کیونکہ اس طرح ان کے نمبر زیادہ ہو جائیں گے، ان کے پوائنٹ زیادہ ہو جائیں گے عوام کی نظروں میں، تو پھر اللہ وہی سزا دیتا ہے کہ جو ہم کو دے رہا ہے. اور چوتھی، غیروں کی سازشیں، دین دشمنوں کی سازشیں. مسلمانوں کے لیول پر دیکھا جائے، امت مسلمہ کے لیول پر، تو جو اسلام کے دشمن ہیں ان کی سازشیں مسلمانوں کو لڑانے کے لیے، شیعہ اور سنی کو لڑانے کے لیے، ہر اس موضوع کو اچھالا جائے گا معاشرے میں جس سے شیعہ اور سنی آپس میں لڑے. ایک آیت عرض کرتا ہوں، قرآن فرماتا ہے مشرکوں کے بارے میں مسلمانوں سے خطاب کر کے، آپ نے سن رکھا ہے، وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. یہ قرآن ہے، کوئی روایت نہیں ہے کہ ضعیف ہے تو فلان ہے تو یہ ہے. مسلمانوں سے کہا گیا کہ یہ مشرک جو اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک سمجھتے ہیں، اور جیسے اللہ کو پکارا جاتا ہے ان کو پکارتے ہیں، اللہ کے شریک انہیں سمجھتے ہیں، تم ان کو گالی نہ دو، ان کو برا بھلا نہ کہو، کیونکہ ان کے لیے وہ مقدس ہے. تو جب تم ان کو گالی دو گے، فَيَسُبُّ اللَّهُ، تو یہ غصے میں آ کر ری ایکشن میں، رد عمل میں اللہ کو گالی دیں گے. عدوان، دشمنی میں آ کر یہ تجاوز یہ بھی کریں گے، بغیر علم، اپنی جہالت کی وجہ سے، انہیں اللہ کی معرفت نہیں ہے. لیکن جب تم ایک بری حرکت کرو گے تو اس بری حرکت کے جواب میں یہ اللہ کو گالی دیں گے، برا بھلا کہیں گے، یہ نہ کرو۔ دوسروں کے مقدسات کی توہین مختلف طریقوں سے، مختلف تاویلوں سے، لیکن وہ نظام، وہ رہبر، مثلا آج ہمارے زمانے میں چاہے آیت اللہ خامنائی ہوں، چاہے آیت اللہ سیستانی ہوں، آپ ان دونوں بزرگواروں کی رائے اور فتاوی اہل سنت کے ساتھ کیسے رہنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ رہبر معظم نے واضح طور پر فرمایا مقدسات اہل سنت، جن کو اہل سنت مقدس سمجھتے ہیں، ان کی توہین، ایک ہے علمی اچھے ماحول میں علمی بات کرنا، ایک ہے توہین کرنا، گالی دینا، گندے لفظ استعمال کرنا۔ یہ اسی قرآن مجید کی آیت سے یہ بات نکلی ہے، جب ایک کے مقدس کی توہین ہوگی وہ ریئیکٹ کرے گا، آپ کے مقدسات پر حملہ کرے گا، اور یہ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں۔ اور بہت سارے عام لوگوں کو شیعہ قوم کے خلاف بھڑکا کر، حتیٰ کہ شیعوں کے قتل پر اکسانا، اس کا سبب یہی چیز ہے۔ آپ غور کریں تو یہ بات بالکل واضح ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو بہت سارے لوگ ہائی لائٹ کرتے ہیں، حتیٰ بعض لوگ انگلینڈ میں بیٹھ کر، میں نے کچھ دن پہلے ایک صاحب کا کلپ دیکھا، اپنے آپ کو ظاہر بات ہے وہ عالم سمجھتے ہیں، بزرگ تھے، بڑی ایج کے تھے، اور وہ فرما رہے تھے ٹی وی پر کہ برطانیہ میں آزادی یہ بیان ہے، برطانیہ تمہارے ملکوں کی طرح نہیں، تعریف کر رہے تھے حکومت برطانیہ کی کہ یہاں پر فریڈم آف ایکسپریشن ہے، ہمارا جو دل میں آئے بولے، یہاں پر ہم بات کریں گے۔ لیکن انہی صاحب سے اگر کہا جائے کہ اگر برطانیہ میں فریڈم آف ایکسپریشن ہے تو آپ نے آج تک اسرائیل کے خلاف کیوں نہیں بات کی، تو ان کی بولتی بند ہو جائے گی، کیونکہ اگر اسی فریڈم آف ایکسپریشن والے ملک میں اسرائیل کے خلاف انہوں نے ذرا بھی اپنا منہ کھولا تو ان کے ساتھ وہ سلوک کریں گے کہ پھر ان کو پتا چلے گا کتنا فریڈم آف ایکسپریشن ہے۔ ہاں، انہوں نے فریڈم آف ایکسپریشن دیا ہے تاکہ مسلمان ایک دوسرے کی ایسی کی تیسی کرے، ان کو چینلز بھی بنا کے دیے کہ یہاں جو تمہارے منہ میں آئے بولو، تاکہ جہاں پر شیعہ اور سنی رہتے ہیں اکٹھے، وہاں پر وہ لڑے آپس میں، قتل و غارت کریں، کبھی اکٹھے نہ ہو سکے۔ فریڈم آف ایکسپریشن، دشمنوں کی سازشیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ آیت اللہ خامنائی نے فتویٰ دیا، معروف ہے مقدسات اہل سنت کی توہین حرام ہے، ازواج رسول، کسی بھی رسول کی زوجہ کی توہین حرام ہے، اور رسول اللہ کی ازواج کی بدرجہ اولا حرام ہے۔ ہم جب بعض لوگ کریں گے اس کا نتیجہ بھی بھگتیں گے، پھر بے گناہ لوگ قتل بھی ہوں گے۔ جس طرح ہم اپنے مقدسات کو دیکھتے ہیں، دوسرے بھی اپنے مقدسات کو اسی طرح دیکھتے ہیں۔ بات کرنے کا طریقہ علمی طریقہ ہے، ایک دوسرے کا احترام ملحوظ رکھتے ہوئے بات کرنا طریقہ ہے، نہ کہ گالیاں دینا۔ گالیاں دینے سے اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا، مقدسات کی توہین نہیں کرنی چاہیے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ آیت اللہ سیستانی سے جب سوال کیا گیا کہ اہل سنت، کہا جا رہا ہے اہل سنت بھائی ہیں، کہا مت کہو بھائی ہیں، کہو اہل سنت ہماری جان ہے، انفسنا، ہماری جان ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ مثلا عراق میں، پاکستان بھی ایسا ہی ہے، عراق میں جتنی شیعہ اور سنی نفرت بڑھے گی اتنا عراق کا تجزیہ ہوگا، اتنی قتل و غارت ہوگی، فائدہ نہیں ہوگا، کوئی نہیں جیتے گا۔ شیعہ بھی اتنی تعداد میں ہے کہ اہل سنت ان کو مار نہیں سکتے کہ ختم کر دے، اہل سنت اتنی تعداد میں ہے، شیعہ چاہے ختم ہو جائے نہیں کر سکتے۔ آپس میں مل بیٹھنا اور بات کرنا اور کچھ اخلاقیات کو، کچھ اصولوں کا طے کرنا قرآنی اصولوں پر، یہی ان مسائل کا حل ہے، ورنہ قتل و غارت بھی ہوگی اور جو اس کے برے نتائج ہیں وہ بھی ہم سب کو بھگتنے پڑیں گے۔ ہم ایک بات ایسی کریں جس کا اللہ کی کتاب نے بتایا کہ نتیجہ برا نکلنا ہے، ہم وہ کام کریں اور پھر سمجھیں کہ اس کا نتیجہ برا نہیں نکلے گا، یہ احمقانہ ہے۔ جو اللہ نے بات کہی نتیجہ بھی اس کا وہی نکلے گا جو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے۔ ہم ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ممبروں پر شیعہ مولانا ممبر پر بیٹھا ہے، مثلا مولانا خطیب کوئی بھی ہو ایکس وائی زیڈ، اپنے سامنے بیٹھے ہوئے سامعین کو خوش کرنے کے لیے طنز کرے گا، کسی عقیدے کا مذاق بنائے گا، کبھی لباس کا مذاق بنائے گا، کبھی کسی انداز کا مذاق بنائے گا. اللہ کی کتاب نے اس سے منع کیا، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں ہم. قرآن نے کیا فرمایا، یہ خطاب کن سے ہے؟ ایمان والوں سے. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم. اے ایمان والو، تم میں سے ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، ان کے ساتھ تمسخر بازی نہ کرے، ہو سکتا ہے جن کا تم مذاق بنا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو. اب شیعہ اپنی جگہ پر اس کو لے، سنی اپنی جگہ پر اس کو لے. ہم شیعہ سنی لیول پر مذاق بناتے ہیں، اور جو ہمارے اندر جماعتیں بنی یہ بھی ایک دوسرے پہ طنز کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، ایک دوسرے کے لیڈروں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کی توہین کرتے ہیں، نتیجہ یہی ہے. اور آیت لمبی ہے، میں اس کو بیچ میں سے حذف کرتا ہوں. اس کے اینڈ پہ فرمایا وَمَن لَمْ يَتُبْ، جو اس سے توبہ نہیں کرے گا، اس روش سے ایک دوسرے کا مذاق اڑانے کی، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہی ظالم ہے، یہی ظالم، اور ان کے ظلم کا نتیجہ قوم بھگتتی ہے، تم بھگتتے رہو گے. توبہ کرو اس روش سے، ایک دوسرے کے مذاق نہ بناؤ، ایک دوسرے کا مذاق اڑا. مثلا ادھر سے مذاق چل رہا ہے، قمیض بڑے بھائی کی، شلوار چھوٹے بھائی کی، بہت خوش ہو رہے ہیں ہم نے ان کا مذاق اڑا دیا، دشمنی پیدا کر رہے ہیں، نفرت پیدا کر رہے ہیں، اس سے کسی کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے، صرف تھوڑی دیر کے لیے آپ کو لذت محسوس ہوئی. ادھر سے مثلا ادھر سے شیعہ قائد کا مذاق بنا، یہ مذاق اڑانا اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کی روش قرار نہیں دی. کہا مومن طنز نہیں کرتے، مذاق نہیں اڑاتے دوسری قوموں کا، سنجیدہ علمی اچھے انداز میں بات کرتے ہیں. اگر حق کی تبلیغ بھی کرنی ہے تو اچھے انداز. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. تو نے اللہ کے راستے کی طرف دعوت دینی ہے، تو سمجھتا ہے تو اللہ کے راستے پر ہے، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ دانائی کے ساتھ. گالی دینا کون سی دانائی ہے؟ کسی کو اگر آپ باطل سمجھتے ہیں، اس کا مذاق اڑانا کون سی دانائی ہے؟ نہیں ہے دانائی. مذاق کے بدلے میں آپ کا مذاق اڑایا جائے گا، دشمنیاں پیدا ہوں گی، نفرتیں پیدا ہوں گی، چاہے شیعہ سنی کی ہوں، چاہے آپس میں اپنی آپس کی جماعتوں کی ہوں. وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اس سے توبہ نہیں کرے گا، قرآن کہتا ہے هُمُ الظَّالِمُونَ، یہی ظالم ہے، یہی سبب ہے ان گروپ بندیوں کا اور ان لڑائیوں کا اور ان نفرتوں کا. سورہ حجرات کی یہ آیت نمبر 11 تھی. آیت نمبر 12 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ، اے صاحبان ایمان، بہت سارے جو تم گمان کر لیتے ہو ایک دوسرے کے بارے میں اور ان گمانوں پر بنیاد رکھ کے باتیں کرتے ہو، اس سے اجتناب کرو. ان بعد الظن اثم، جان لو کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. تم نے ایک بات سنی، تمہیں لگی یہی بات صحیح ہے، تم نے اس پر بنیاد رکھی، تم نے کسی کی شخصیت کی دھجیاں اڑا دی، تم نے کسی کو کسی محفل میں بیٹھ کے بے آبرو کر دیا، تمہیں پتہ بھی نہیں تھا بات صحیح ہے یا غلط. اس قسم کے گمانوں سے اجتناب کرو، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. تم کسی مومن کو بے آبرو کرو گے، اسے رسوا کرو گے، یہ گناہ ہے، بہت بڑے گناہ کا شکار ہوگے. اور ساتھ ہی اس کے بعد فرمایا ولا تجسسو، ایک دوسرے کے کیڑے نکالنے کے لیے تجسس نہ کیا کرو، ایک دوسرے کے عیب تراشی ڈھونڈنے کے لیے ایک دوسرے کے پیچھے نہ لگا کرو. ولا تجسسو ولا یغتب بعضکم بعضا، اور اگر کسی کا کوئی عیب پتہ لگ بھی گیا ہے تو اب محفلوں میں بیٹھ کے اپنی زبان کو مزے نہ دو، دوسروں کے دوسرے مومنین کے عیب بتا کر، دوسرے لوگوں کے عیب بتا کر مت تھوڑا سا ٹائم اچھا گزارنے کے لیے، ہنسنے کے لیے اتنا بڑا جرم نہ کرو، یہ تمہارے اندر دشمنیاں پیدا کرے گا، یہ تمہارے اندر نفرتیں پیدا کرے گا. تم چاہے، میں نے عرض کیا، چاہے فردی معاملہ ہو، چاہے اجتماعی معاملہ ہو، چاہے ایک جماعت دوسری جماعت کی غیبتیں کرے، چاہے ایک فرد دوسرے فرد کی غیبت کرے، چاہے ایک خاندان دوسرے خاندان کی غیبت کرے. ایحب احدکم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، بعض تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرے. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتمو، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہارا بھائی تمہارے پاس مرا ہوا پڑا ہو، اس کی لاش پڑی ہو، اس کا گوشت کاٹ کے کھانا پسند کرو گے؟ فکرہتمو، تم اس کو ناپسند کرو گے، تو یہ کام نہ کرو. جو تمہارا بھائی مسلم مومن تمہارے سامنے موجود نہیں ہے، اپنا دفاع نہیں کر سکتا، اس کی غیبت کرنا ایسا ہی ہے جیسے اس کی لاش کھا رہے ہو تم. اس کی لاش کو کاٹ کے اس کا گوشت کھا رہے ہو، اس کو ناپسند کرو گے تو بس یہ کام نہ کرو، جو کام تم ناپسند کرتے ہو اس کام کو نہ کرو. فکرہتمو واتقوا اللہ، اور اس کام سے بچو، اللہ سے، اللہ کی نافرمانی سے بچو، تو ان اللہ تواب الرحیم، اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے. اگلی آیت، آخری آیت کے طور پر، آیات اور بھی تھی لیکن چونکہ وقت تمام ہے، آخری آیت کے طور پر ایک دفعہ میں اپنی روش اور اپنا مزاج بناؤں قرآن مجید کو دیکھ کر اور قرآن کے سائے میں، جس طرح اہل بیت اطہار نے، رسول اللہ نے فرمایا قرآن کے سائے میں رسول اللہ اور اہل بیت اطہار کی احادیث، اس طریقے سے میں اپنا مزاج اور اپنی روش اور میں نے لوگوں سے کیسے ڈیل کرنا ہے وہ بنانے کی کوشش کروں کہ وہ ہم نہیں کرتے، ہمارے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے. ہم نے دین فقط سننا ہے، ہم نے دین پڑھنا نہیں ہے، ہم نے قرآن پڑھنا نہیں ہے، ہم نے روایات اہل بیت پڑھنی نہیں ہے، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا روش کیا ہے؟ لہٰذا ہماری روش وہی ہوگی جو ہمیں کوئی بھی آ کے بتا گیا، سنا گیا، اور یا ہم اپنے جذبات کے تابع ہوں گے، اور اس کے نتائج میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیے، قرآن نے بتائے. اب یہ جو آیات ہیں یہ وہ بتا رہی ہیں جو اللہ چاہتا ہے کہ تم اپنی روش کو کس طرح بناؤ. لیکن ہم میں سے اکثر کیا کرتے ہیں، یہ سورہ روم کی آیت نمبر 29 ہے، وہ جو میں نے شروع میں آیات پڑھی تھی ان سے پہلے یہ آیت ہے. فرمایا بل تبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم، بلکہ وہ لوگ جو ظالم ہیں، جنہوں نے ظلم کیا، انہوں نے اتباع کیا اپنی خواہشات کا، اپنے نظریات کا، بغیر علم، بغیر علم کے. کون سا علم نہیں تھا ان کو؟ جو قرآن نے دیا تھا، جو حدیث نے دیا تھا، رسول اللہ اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا تھا، ادھر نہیں دیکھا، اس میں تجزیہ نہیں کیا اپنی روش کا، بلکہ بل اتبع الذین ظلموا، اور اتباع کیا ان لوگوں نے جو ظالم ہیں، یعنی یہ ظلم ہے، قرآن کی نظروں میں یہ ظلم ہے. انہوں نے ظلم کیا، کنہوں نے؟ جو لوگ ظالم تھے، اور انہوں نے کیا کیا، کس کی اتباع کی؟ احواءہم، اپنی ہوائے نفس کی، اپنے جذبات کی، اپنی خواہشات کی، اپنے بنائے من گھڑت نظریات کی، اس کی پیروی کی، اس کو فالو کیا، بغیر علم، بغیر علم کے. اور علم کون سا؟ علم وہ جو اللہ کی طرف سے آئے. قرآن کہتا ہے فلما جاءتہم رسلہم بالبینات، جب ان کے رسول ان کے پاس آئے واضح اللہ کے دین کے اصول لے کر ان کے پاس آئے، فرحوا بما عندهم من العلم، تو یہ خوش ہوئے اس علم پر جو ان کے پاس تھا، جو انہوں نے خود بنایا ہوا تھا، اس پر خوش ہوئے. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کہ یہ جس علم کا انہوں نے مذاق بنایا، اس کو فالو نہیں کیا جو انبیاء لے کر آئے تھے، بالآخر اس میں گرفتار، جس کا مذاق اڑاتے تھے اس نے ان کو آ لیا، اس کے گرفتار ہوئے، یعنی اللہ کے عذاب میں. پس بلکہ وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا، جو ظالم ہیں، انہوں نے اتباع کیا اپنی خواہشات کا، بغیر علم الہی کے، بغیر قرآن کے، بغیر رسول اللہ اہل بیت کی تعلیمات کے. فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، تو اس کی خوب توجہ سے اس آخری الفاظ کو سنیے گا، تو اس کی کون ہدایت کرے گا جسے اللہ گمراہ کر دے؟ توجہ فرمائے، بہت خطرناک بات ہے. اس کی ہدایت کون کرے گا جسے اللہ گمراہ کر دے؟ کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے راستہ تمہیں دکھایا، اور اللہ نے قانون بنا دیا کہ راستہ کامیابی کا یہ ہے جو میں نے بتایا ہے، اس سے ہٹو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، ہو نہیں سکتا کہ گمراہ نہ ہو، یہ اللہ کا گمراہ کرنا ہے. فرمایا اگر میرے دین کو چھوڑ دیا تو گویا میں نے تمہیں گمراہ کر دیا، یعنی میں نے یہ قانون بنایا کہ میرے راستے کو چھوڑو گے تو نتیجہ گمراہی ہے. تو جس کو میں گمراہ کر دوں اس کو پھر کون راستہ دکھائے گا؟ جس نے میرے راستے کو چھوڑ دیا، اور کون سا راستہ ہدایت کا ہے جس پر تم چل کے اپنی منزل پر پہنچو گے؟ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو ہدایت کون کرے گا، اس کو راستہ کون دکھائے گا؟ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ، اور ان لوگوں کے کوئی مدد کرنے والے نہیں ہوں، کوئی ان کی مدد نہیں کر سکتا جو اللہ کو چھوڑ دے، جو اللہ کے قرآن کے بنائے ہوئے اصولوں کو چھوڑ دے. فرد ہو، خاندان ہو، قوم ہو، قبیلہ ہو، امت ہو، جو اللہ کے آئین کو چھوڑے گا رسوا ہوگا. ضربت علیہم الذلت والمسکنہ, بنی اسرائیل نے اپنے آئین کو چھوڑا, اللہ نے فرمایا کہ تم پر ذلت اور رسوائی, ناداری تم پہ دے ماری گئی. کیوں؟ ذالک بما عصف, اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کا راستہ اپنا لیا تھا. وکانوا یعتدون, اور اللہ کی حدود سے تجاوز کیا کرتے تھے, اللہ کی حدوں کو پار کر جایا کرتے تھے. خدا بند عالم سے دعا کرتے ہیں, پروردگار بحق کے محمد و آل محمد, قرآن کریم جسے اللہ تبارک و تعالی اپنا نور قرار دیتا ہے, رسول اللہ اور اہل بیت اطہار کے فرامین جو اس کائنات کے بہترین استاد اور اللہ کے معصوم نمائندے ہیں, پروردگار عالم ان کے فرامین اور ان کے فرامین سے لیے گئے اصولوں پر ہمیں اپنی فردی اور اجتماعی زندگی کو استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار انہی اصولوں کے نور اور روشنی میں ہمیں اپنی روش اور اپنے راستے کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سوال کیا گیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ٹکڑوں میں بٹنا عذاب الہی ہے, اور ہر وہ شخص جو ٹکڑوں میں تقسیم ہے وہ قصور وار ہے, لیکن اگر کسی شخص کو اس بات کا یقین ہو کہ ایک شخص یا ایک پارٹی صحیح کام نہیں کر رہی بلکہ اس کے اقدام شیعت کو نقصان پہنچا رہے ہیں, اور اس شخص یا پارٹی کو صحیح کرنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی ہو لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا ہو, ایسا نہیں ہوتا, یاد رکھیے گا, ایسا نہیں ہوتا. اب چونکہ وقت تمام ہے میں اس کا تفصیلی جواب نہیں دے پاؤں گا, یہ خود ایک پورا موضوع ہے کہ کیا ہوتا ہے پارٹیوں میں, کیسے باتیں کی جاتی ہیں, کیسے ہر رپورٹ پر یقین کر لیا جاتا ہے, کیسے ڈائریکٹ جس بندے کی بات ہو اس سے بات نہیں کی جاتی, کیسے چھوٹی موٹی غلطیوں کو معاف نہیں کیا جاتا. پھر بات پلٹے گی جو میں نے بنیاد عرض کی کہ جو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے, کتنی تاکید کی رسول اللہ کو, فرمایا لا تزال تطلع على خائنة من, اے رسول مسلسل ان کی خیانتوں سے آپ کو ان کی خیانتوں کی اطلاع ملتی ہے. فاعف عنهم واصفح, درگزر کریں, معاف کریں, صرف نظر کیا کریں. تفصیلی جواب کا وقت نہیں ہے, میں صرف یہ مکمل کر لوں پھر آپ کو ایک آیت ہی کے ذریعے عرض کرنا چاہوں گا. ہر ممکن کوشش کی گئی ہو صحیح کرنے کی لیکن فائدہ کوئی نہ ہوا ہو اور اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہو, یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا اب کوئی چارہ نہیں بچ گیا اس کی ایسی کی تیسی کرنے کے علاوہ, اس کے خلاف اس کو گالیاں نکالنے کے علاوہ, اس کو بدنام کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہ گیا. ہم نے اس کو مومن کی ڈیفینیشن سے خارج کر دیا. میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, قرآن نے کس حد تک بڑی بات کی ہے. اگر جن افراد نے مثلا اگر اس آیت کا ترجمہ نہیں پڑھا تو ان کے لیے شاید ہضم کرنا بھی مشکل ہو, لیکن چونکہ قرآن میں ہے ہضم کرنا پڑے گا, چارہ نہیں ہے. ایک نیا گروپ بنا کر جد و جہد کا آغاز کیا جائے تو اب کیا یہ نیا بننے والا گروپ قوم کو ٹکڑوں میں بانٹنے کا ذمہ دار ہوگا؟ کیا وہ قصور وار ہوگا؟ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. میں آپ کے سامنے اتفاق سے جو آیتیں میں نہیں پڑھ سکا یہ سوال انہی سے ریلیٹڈ ہے, اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں آیت نمبر آپ اگر ذہن میں رکھیں یا بعد میں پوچھنا چاہے تو مجھ سے پوچھ لیں, اور جو کچھ آپ کے ذہنوں میں خیالات اور نظریات موجود ہیں ایک دفعہ ان کو سائڈ پہ رکھ کے ذہن کو صاف کر کے صرف جو قرآن مجید کا متن ہے اس کو پڑھیں, پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ بات کیا ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 113, 114 اور 115. آیت نمبر جو 112 ہے اس میں اہل کتاب بالخصوص بنی اسرائیل کی شدید مذمت کی جا رہی ہے, بہت برا بھلا کہا جا رہا ہے. اسے پچھلی آیات میں کہا جا رہا ہے ان میں سے اکثر فاسق ہیں, ان پر اللہ نے ان کو ذلیل کر دیا, ان پر اللہ نے ذلت و مسکنت دے ماری ہے, یہ اللہ کے نافرمان ہیں شدید, جیسے ہم اپنی پارٹی کے علاوہ دوسری پارٹی کے بارے میں باتیں کرتے, کیونکہ جب تک کسی بندے کو اس وقت تک قائل نہیں کر سکتے جب تک اس کو دین سے خارج نہ کر دیں, اور اس کو دین کا سب سے بڑا دشمن اور خائن ثابت نہ کر دیں بندہ سیٹسفائی نہیں ہوتا ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا. قرآن کریم نے بنی اسرائیل کی اور باقی اہل کتاب کی شدید مذمت کرنے کے بعد ان آیات کو جا کے دیکھیے گا، اس کے فوراً بعد آیت نمبر 113 میں بالکل ایک ٹرن لیا تاکہ مبادہ سب اہل کتاب کو ایک جیسا نہ سمجھ بیٹھو۔ یہ آیت کہاں نازل ہوئی ہے؟ مدینہ میں، مدینہ منورہ میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تشریف لا چکے ہیں، دین اسلام کا پیغام مدینہ آ چکا ہے، اور یہ مدینہ کے اہل کتاب کے بارے میں، یہود کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ توجہ فرمائیے گا الفاظ پر، میں کوشش کرتا ہوں کہ آیات کو توڑوں موڑوں نہیں، اپنا جو میں نے نظریہ بنایا اس کو ثابت کرنے کے لیے، جو کہ رواج ہے، ہر فرقے میں رواج ہے، توڑا جاتا ہے قرآن کو۔ وہ بقول علامہ اقبال کے فرماتے ہیں کہ ہر قول تیرا حق ہے مگر اپنے مفسر تعویل سے قرآن کو بنا سکتے ہیں پازند۔ ایسی تعویل کی تلوار ہوتی ہے کہ اللہ نے کچھ اور کہا ہوتا ہے، بیچ میں سے نتیجہ کچھ اور نکل آتا ہے، تو اس کو کیے بغیر مت نے قرآن کو اگر آپ سٹڈی کریں۔ میں پوری ذمہ داری سے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، اور اگر کوئی بعد میں بھی سوال کرنا چاہے مجھ سے تو حاضر ہوں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 113، اگر اس کو اپنا لے مسلمان، جو قرآن کن کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ غیر مسلموں کے بارے میں۔ اگر ان کو ہم شیعہ سنی ایک دوسرے کو اس نگاہ سے دیکھیں، اور شیعہ آپس میں ایک پارٹی دوسری پارٹی کو اس نگاہ سے دیکھے، تو بہت سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن نہیں دیکھتے۔ اور جب ہم اللہ کی آیات کی روش کی نافرمانی کریں گے، میں نے عرض کیا، تو نتیجہ بھگتیں گے اور بھگت رہے ہیں۔ آل عمران آیت نمبر 113، لَيْسُوا سَوَاءً، یہ اہل کتاب سب کے سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ ہم نے مذمت کی، ہم نے برا بھلا کہا، شدید مذمت کی اللہ نے ان کی، لیکن فوراً کہا لَيْسُوا سَوَاءً۔ مسلمانوں سے خطاب ہے، مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی یاد رکھنا کہ یہ سب اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں۔ بس یہ سب ایک جیسے نہیں ہیں کو یاد رکھیے، وہی اہل کتاب جن کی مذمت کی جا رہی تھی، فرمایا یہ سب ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں سے ایک گروہ اچھا بھی ہے، ان میں سے ایک گروہ اچھا بھی ہے، مسلمان نہیں ہے۔ اگر مسلمان ہوتے تو اہل کتاب نہ کہا جاتا ان کو، توجہ فرما رہے ہیں، اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے، لَيْسُوا، خطاب مسلمانوں سے ہے، لَيْسُوا سَوَاءً، یہ لوگ ایک جیسے نہیں ہیں۔ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ، اہل کتاب میں سے ایک امت، یعنی ایک گروہ، امت قائمہ ہے، جو اپنے حقیقی دین پر استوار ہے۔ حقیقی دین یعنی جو اللہ کے احکام ہیں ان پہ جھکتے ہیں۔ ایک دفعہ ہے کہ کوئی کہے میں یہودی ہوں لیکن حضرت موسیٰ کی بات نہیں مانے، لیکن کہے میں یہودی ہوں۔ ایک دفعہ کہے میں مسلمان ہوں، رسول اللہ کی نافرمانی کرے، قرآن کی نافرمانی کرے، جیسے آج کل مسلمان ہیں۔ ایک دفعہ کہے میں شیعہ ہوں لیکن جناب امیر کی بات نہ مانتا ہوں، نافرمانی کرتا ہوں، شیعہ بنا پھرتا ہوں، وہ مراد نہیں ہے۔ امتن قائمتن یعنی اپنے دین پہ استوار ہے، نفس پرست نہیں ہے، دنیا پرست نہیں ہے، جو ان کے پاس دین ہے اس پر یہ لوگ قائم ہیں۔ سب سے بڑا مرض جو معاشروں کو تباہ کرتا ہے، امت کو تباہ کرتا ہے، وہ یہ کہ میں مسلمان تو بن گیا لیکن اللہ کی بات نہیں مانوں گا، جہاں میں نے کرپشن کرنی ہے، اپنا مفاد میں نے لینا ہے، وہاں میں رشوت بھی دوں گا، وہاں میں جھوٹ بھی بولوں گا، وہاں میں سب کچھ کر لوں گا، اور واپس مسجد میں آ کے مسلمان بھی بن جاؤں گا، مجلس میں آ کے میں شیعہ بھی بن جاؤں گا۔ لیکن جب پریکٹیکلی جناب امیر کی بات ماننے کا موقع آئے گا تو میں اپنی مرضی کروں گا، وہاں میں جناب امیر سے نہیں پوچھوں گا، وہاں میں ان سے کہوں گا آپ انتظار کریں، میں بعد میں آپ کے پاس آ جاؤں گا، ابھی میں نے اس سے معاملہ چکتا کرنا ہے اپنی روش سے۔ اس کا مسلمان بھی شکار ہیں بڑے لیول پر، اور اس کا ہم شیعہ بھی شکار ہیں، نافرمانیاں۔ اور مولا کی نافرمانی کیا؟ دین سے ہٹنا، دین سے ہٹنا، تو پھر نتیجہ بھی بھگتنا پڑے گا۔ عارضی فائدہ ہم لے لیں گے اس چکر بازی سے، اس خرابی سے، لیکن دائمی نقصان بھی ہمارے گلے آ کر پڑے گا۔ امتن قائمتن، یہ سارے، یہ جو اہل کتاب کی ہم نے مذمت کی ہے، یہ سب ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں سے ایک امت قائمہ ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ یتلون آیات اللہ، اللہ کی آیات، یعنی تورات کی تلاوت کرتے ہیں۔ کتاب خدا سے ان کا رابطہ ابھی استوار ہے. آنا اللیل وہم یسجدون، رات کے لمحات میں، یعنی راتوں کو اٹھ کے یہ عبادت بھی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ کو سجدے بھی کرتے ہیں. آیت نمبر 114 سورہ آل عمران، یؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان ہے ان کا، والیوم الآخر، اور قیامت پر ایمان ہے. ابھی رسول اللہ پر ابھی تک یہ ایمان نہیں لائے، لیکن یہ دشمن نہیں ہے، یہ مخالف دین نہیں ہے، ابھی تفکر کی حالت میں، ابھی بات ان پر واضح نہیں ہوئی، لیکن یہ حق کے ساتھ انعاد نہیں رکھتے، یہ پاک فطرت لوگ ہیں. ان کی روش اللہ کے احکام کے آگے سر جھکانا ہے، جو احکام انہیں پتہ ہے اسے پوری طرح ماننے والے ہیں، دین کو دنیا کے لیے ٹیڑھا میڑھا نہیں کرتے، اپنے مطلب کے لیے، اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، یہ ان کی روش ہے. تو فرمایا یؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخر، قیامت کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، حساب کتاب دینا ہے، اس پہ ایمان رکھتے ہیں. ویأمرون بالمعروف، امر بالمعروف کرتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکتے ہیں، منع کرتے ہیں. یہ مسلمانوں کی صفت قرآن نے بیان کی. انہی آیات سے اوپر کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جن کو لوگوں کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا ہے، ہمیں تم امر بالمعروف کرتے ہو، تم نہیں عن المنکر کرتے ہو. اب ہم دیکھیں کہ ہم کتنے یہ کر رہے ہیں. یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات، اور خیرات میں، نیکیاں کرنے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جاتے ہیں، سرعت، تیزی دکھاتے ہیں، نیکیوں میں سستی نہیں کرتے. وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہ لوگ صالحین میں سے ہیں، اہل کتاب. آخری آیت، آیت نمبر 115. اچھا، یہ چونکہ ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، تو یہ جو نیکیاں کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تعریف کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، یہ قبول ہوں گی؟ جیسے ہم آپس میں کہتے ہیں دوسروں کی عبادت ہی قبول نہیں ہے. ان لوگوں نے ابھی تک توجہ فرمائی اس نقطے پر، ان لوگوں نے ابھی تک رسول اللہ پر ایمان نہیں لائے، ورنہ اہل کتاب نہیں ہے. غور کیجئے گا، یہ جو قرآن کہتا ہے تدبر حیات بخش اصول، آفاقی جو پیغام ہے قرآن کا، جو ہم نے چند ہر فرقے نے اپنے لیے مخصوص کر لیا، باقیوں کو جہنمی قرار دے دیا، قرآن کا پیغام ایسا پیغام نہیں ہے. فرمایا وما یفعلوا من خیر، اور جو یہ فعل خیر انجام دے رہے ہیں، جو بھی اچھائی انجام دے رہے ہیں، فلن یکفروا، ہرگز کبھی بھی اس کا انکار نہیں کروں گا، تمہارا قبول نہیں ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے نا سوال پیدا ہو، یا اللہ آپ نے ان کی تعریف کی، قرآن نے تعریف کی، تو یہ جو نیکیاں کر رہے ہیں یہ قبول ہے آپ کی بارگاہ میں؟ اللہ فرما رہے وما یفعلوا من خیر فلن یکفروا، جو یہ خیر انجام دے رہے ہیں اس کا انکار نہیں کیا جائے گا. واللہ علیم بالمتقین، اللہ متقین کو جانتا، تم ان کے دلوں کے حال نہیں جانتے، میں جانتا ہوں. کاش شیعہ اور سنی اس انداز میں بھی جس طرح قرآن یہودیوں کو دیکھنے کا کہہ رہا ہے کہ سب ایک جیسے نہیں ہیں، قرآن نے ہی کہا ہے نا کہ یہودی تمہارے دوست نہیں ہیں، لیکن یہ سب کے بارے میں حکم نہیں ہے. آپ قرآن پڑھیں، حتیٰ کہ کفار مکہ سب کے بارے میں دشمنی کا حکم نہیں ہے. سورہ ممتحنہ میں وقت نہیں ہے میرے پاس، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تمہیں ان کے ساتھ اچھے سلوک اور قریب جانے سے منع نہیں کرتا جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی اور تمہیں گھروں سے نہیں نکالا انہوں نے، لیکن انہوں نے دین قبول نہیں کیا، ان سے اچھا تم اچھا سلوک کرو گے تو وہ مسلمان ہوں گے، تم سب کو دشمن بنا لو گے. دشمن وہ ہے جو تمہارے دین کا دشمن ہے، دین کی وجہ سے تم سے جنگ کرتا ہے، وہ دشمن ہے. جو ایسے نہیں ہے سب کرو. فرمایا کہ وما یفعلوا من خیر فلن یکفروا واللہ علیم بالمتقین. کاش شیعہ اور سنی اس نگاہ سے دیکھیں، مثلا سنی کہیں سب شیعہ ایک جیسے نہیں ہیں انہی آیات کے تناظر میں، جب یہودیوں کو دیکھا جا سکتا ہے اور دیکھا جائے گا، قرآن کہہ رہا ہے یہ سب ایک جیسے نہیں ہیں، تو پھر شیعہ سنیوں کو اور سنی شیعوں کو، ٹھیک ہے ان کے بعض عقائد ایسے ہیں کہ وہ ہمارے عقائد نہیں ہیں اور ہمارے بعض عقائد ایسے ان کے نہیں ہیں، تو یہاں بھی ابھی یہ لوگ رسول اللہ پر ایمان نہیں لے کر آئے، ابھی اہل کتاب ہے. تو جب یہ وسعت نظری پیدا ہو جائے گی تو اللہ قرب اور وحدت اور اتحاد، جو مشترک اصول ہیں، جیسے قرآن کہتا ہے تعالوا الی کلمۃ سواء، جو باتیں مشترک ہیں، جو بات مشترک ہے تمہارے اور ہمارے درمیان، قل یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اس بات پر اکٹھے ہو جاتے ہیں، آؤ اس بات پہ اکٹھے ہو جائیں جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہے، جو عدل و انصاف پر مبنی ہے، جو صحیح بات ہے، جو حق بات ہے، اس پہ اکٹھے ہو جائیں۔ قرآن کہتا ہے اگر ایک تمہارے اندر توحید بھی اشتراک کی بات ہے، مشترک ہے توحید، تو اس پر اکٹھے ہونے کی دعوت دو۔ اور ہمارا مزاج کیا ہے؟ ہمارا مزاج یہ ہے اگر 99 باتیں مشترک ہیں اور ایک بات میں اختلاف ہو گیا ہے تو ایسی کی تیسی، جب تک یہ سالو نہیں ہوگا تمہاری شکل بھی نہیں دیکھوں گا۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ وہ معاشرہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کا نتیجہ بے گناہوں کا خون بہنا ہے، اس کا نتیجہ دوسروں کے حقوق غصب کیے جانے ہیں، اس کا نتیجہ کرپشن ہے، اس کا نتیجہ مفلسی ہے، تقسیم۔ جب بھی تقسیم ہو جائیں گے، دیندار لوگ جب تقسیم ہو جائیں گے، تو اللہ فاسقوں کو ہمارے سروں پر مسلط کر دے گا۔ اور پھر یہ سیاسی لوگ کبھی چاہتے بھی نہیں ہے کہ یہ دیندار لوگ اکٹھے ہوں، اگر یہ اکٹھے ہوں گے تو یہ فاسقوں کو ہٹا دیں گے۔ لہذا فاسقوں کو معلوم ہے، شیاطین کو معلوم ہے کہ ان کو لڑا کر رکھو، ان کو جہالت میں رکھو، ان کو فسق و فجور میں رکھو، تاکہ اس معاشرے پر تم حکومت، تمہاری حکومت جاری رہے، ملکی لیول پر بھی اور پوری دنیا کے لیول پر بھی۔ جو شیاطین ہیں وہ انسانیت کی تقسیم، تفرقہ بازی چاہتے ہیں تاکہ ہم سب پر حکومت کر سکیں۔ قرآن کے اصولوں پر چل کر اپنے اندر برداشت پیدا کر کے، کتنا برداشت کا رسول اللہ سے کہا گیا، فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے رسول اگر آپ سخت ہوتے، بات بات پر ان کو پکڑتے، ان کو ڈانٹتے، سختیاں کرتے، تو یہ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے۔ اللہ کا رسول رحمت للعالمین، اللہ کی سب سے، یعنی اس کائنات کی سب سے اونچی ہستی، وہ بھی اگر لوگوں کو بات بات پر پکڑے اور بد اخلاقی کرے اور برا بھلا کہے، اس کے پاس بھی لوگ نہیں آئیں گے، قرآن نے بتایا ہے، تو میرے آپ کے پاس کہاں سے آئیں گے؟ زندگی کے اصول، آپس میں کیسا برتاؤ کرنا اصول، وہ ہماری اپنی، ہمارے اپنے جذبات، اپنے نظریات، اس پر چل کر کبھی ہم نتیجہ نہیں لے سکتے۔ نظر ثانی قرآن مجید کے سائے میں، اور قرآن مجید کے ساتھ روایات محمد والے محمد کے سائے میں نظر ثانی جب ہوگی، اصلاح کا عمل ہوگا۔ اور میں نے کہا کہ آپ پارٹیوں کی بات نہ کریں، سب سے پہلے اصلاح کا عمل اپنے آپ سے شروع ہوتا ہے۔ آپ خود تو سمجھیں، خود تو صحیح چیز کو دیکھیں، اس کے بعد جب میں خود، آنکھیں میرے پاس نہیں ہیں دیکھنے کے لیے، تو پھر کوئی دوسرا مجھے جدھر مرضی رخ موڑ دے، کسی گٹر کی طرف مجھے رستہ دکھا دے، تو میں اس طرف چلا جاؤں گا۔ خدا بندے عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم قرآن، رسول اللہ، اہل بیت اطہار سے حقیقی معنوں میں تمسک کرنے اور اپنی اصلاح کرنے کی فردی معاملات میں، اجتماعی معاملات میں ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
رمضان 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 یا حبیب رمضان۔